لله العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
جب شہادت کے معنی گواہی دینے کے ہیں تو پھر وہ اللہ کا بندہ جو اپنی گردن کو اللہ کی محبت سے کٹا دیا, قربان ہو گیا, اس واقعے کو بھی ہم شہادت کہتے ہیں. کیوں مانا؟ اس کی وجہ رمض و حاجت کیا ہے؟ تو اب اس کی تشریح ایک حدیث پاک کی روشنی میں آپ سماعت کروا دی. جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا, طرح طرح کی نعمتیں جنت میں انہیں عطا کی جائیں گی, جس میں انبیاء کرام بھی ہیں, مرسلین کرام بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں, اولیاء کرام بھی ہیں, اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے بھی ہیں, صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, یہ سب جنت میں رہیں گے اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے پوچھیں گے جنتیوں سے کہ اے جنتیوں بتاؤ جنت کیسے لگی, کیسا مقام ہے جنت؟ تو سارے جنت کی تعریف کریں گے, واقعی اللہ تعالی کی جنت کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں, اس کی بڑی نرالی شان ہے اور ہر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے جو ہم چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا جنت کے متعلق, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تمہارا جی چاہے گا وہ چیز وہاں تم کو موجود ملے گی, کوئی چیز کی کمی نہیں ہے جنت میں. کوثر و سلسبیل کی نہریں بہ رہی ہیں, ایسا پانی جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے, جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے, جس کی ٹھنڈک برف سے زیادہ ہے. ایک پیالہ نوش کرے گا جنتی تو اسے فرحت و سرور حاصل ہو جائے گا, ایسی عالی شان جنت ہے. سب کو جنت کی تعریف کریں گے. جب شہداء کرام سے پوچھا جائے گا اے خدا کی راہ میں جان قربان کرنے والوں بتاؤ جنت کیسے لگی, تو شہداء کرام اللہ کے فرشتوں سے کہیں گے کہ ہاں جنت میں تو تمام نعمتیں طرح طرح کی موجود ہیں, لیکن ایک چیز کی کمی ہے جنت میں. اللہ سب کو یہ کہیں گے کہ جنت میں ہر چیز موجود ہے, کوئی کمی نہیں ہے, لیکن شہید کہیں گے کہ ہاں ایک چیز کی کمی ہے جنت میں. فرشتے حیرت سے پوچھیں گے اللہ کی جنت میں کمی؟ بھلا بتاؤ تو صحیح, وہ کون سی کمی ہے جنت میں؟ تو شہداء کرام عرض کریں گے کہ جنت میں سب کچھ ہے, عالی شان محلات ہے, حور و غلمان ہے, کوثر و سلسبیل ہے, شراب طہورہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہاں جنت میں میدان جہاد نہیں ہے. میدان جہاد نہیں ہے, یہاں دشمن کی تلوار نہیں ہے, سب کچھ ہے. پھر کیا چاہتے ہو تم؟ ہماری تمنا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم کو جنت سے دوبارہ دنیا میں داخل کر دے, دنیا میں بھیج دے, پھر ہم جائیں دنیا کے اندر, پھر میدان جنگ میں جائیں اللہ کے دشمنوں سے, اسلام کے دشمنوں سے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے, قرآن کے دشمنوں سے, شریعت مطہرہ کے دشمنوں سے ہم مقابلہ کریں اور لڑتے لڑتے پھر ہم شہید ہو جائیں, پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. فرشتوں کو تعجب ہوگا, ایک مرتبہ مر گئے, ایک مرتبہ کٹ گئے, پھر دوبارہ کٹنے کی تمنا کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ دوبارہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پھر کیوں بیدار ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر, بات بھی واقعی قابل غور و فکر ہے کہ آدمی تو پہلے جان دیتا نہیں ہے, اگر ایک مرتبہ جان اس کی چلی جائے تو کیا دوبارہ اسی طرح پھر مرنے کو تیار ہوگا آدمی؟ بچنا چاہے گا موت سے. لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہداء کرام بار بار اپنا گلا کٹانا چاہتے ہیں دنیا میں, بار بار میدان جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ شہداء کرام سے پوچھا گیا کہ تم ایسی بار بار گلا کٹانے کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ جب اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں, دین اسلام کی سربلندی کے لیے, شریعت مطہرہ کے تحفظ کے لیے, کعبے کے جاہ و جلال کو باقی رکھنے کے لیے, گنبد حضرات کے جمال کے مقدس تقدس کو باقی رکھنے کے لیے جو اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں, جب گردن پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کا بھی جلوہ ہوتا ہے, رسول کا بھی جلوہ ہوتا ہے, اور خدا اور رسول کے دیدار میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. تو جو لذت ہم کو دیدار الہی میں ملی تھی, جو لذت دیدار مصطفیٰ میں نصیب ہوئی تھی, وہ لذت ہم کو جنت میں نہیں مل رہی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پھر خدا کی راہ میں شہید ہو جائے. وہی ایمان والو, اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ مرد مومن اللہ کی راہ میں جان دینے سے گھبراتا نہیں. سبحان اللہ. وہ تو ہمیشہ اپنے سر پہ کفن باندھا رہتا ہے, وہ تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے خدا کی راہ میں قربان ہو جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ موت جو رسول کی اور اللہ کی محبت میں آئے, اس سے اچھی موت اور کون سی ہوگی؟ آدمی دنیا کے جھگڑے میں مر جاتا ہے, تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے, دولت کے خاطر آدمی جان دیتا ہے, جائیداد کے خاطر آدمی جان دیتا ہے, اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے جان دیتا ہے یا جان دیتا ہے. یہ سب دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں, لیکن شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے. تو شہید کو شہید اسی لیے کہا گیا, گواہی دینے والا ہم بھی گواہی دے رہے ہیں, ہم بھی شاہد و شہید ہیں, ہم بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول ہیں, ہم بھی گواہی دے رہے ہیں, آپ بھی گواہی دے رہے ہیں. ہر نمازی نماز میں جب پائدے میں بیٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہماری آج کی جو گواہی ہے وہ سنی ہوئی گواہی ہے, اور شہید کی جو گواہی ہے وہ اللہ کے اللہ اور رسول کو دیکھ کر گواہی دے رہا. یہ اس لیے اس کو شہادت کہا گیا, یہاں عینی شہادت رہی ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر. تو بزرگوں اور دوستو, آج کا عظیم الشان جلسہ سید الشہداء سرکار امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اور انہی کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے, کیونکہ ان کے نانا جان نے ان کو جو جان پلایا تھا محبت کا, یقیناً وہ تربیت جو آغوش نبی میں ان کو ملی تھی, اس تربیت کو آپ نے من و عن میدان کربلا میں پیش پڑھایا. صبر کا امتحان, بھوک اور پیاس کا امتحان, اولاد کا نقصان, سب کچھ برداشت کیا. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. کیونکہ ان کا مقصد بڑا عظیم تھا, ان کا مقصد بہت پیارا مقصد تھا. جیسے کہ یہ دنیا کے جو لالچی کتے ہیں, وہ تو پکتے ہی ہیں پھوکتے ہی ہیں کہ امام حسین جو ہے سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے معاذ اللہ، جیسا کہ وہ لمباڑے کا بیان ابھی گزشتہ مرتبہ میں نشر کیا گیا تھا، تو وہ اس نے علل اعلان کہا کہ امام حسین جو ہے سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے. ذرا سوچئے، اگر کوئی آدمی سیاسی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا ہو تو اپنا جو مخالف ہے اس سے کہیں زیادہ وہ طاقتوں کو جمع کرے گا، اس سے کہیں زیادہ فوج کو جمع کرے گا. سیاسی جنگ لڑنے والے ایسا ہی کرتے ہیں. دنیا میں کئی جگہ اس وقت جنگ چل رہی ہے، اسرائیل اور فلسطین کی بھی جنگ چل رہی ہے. ہزاروں نہیں مسلمان روز خون میں نہا رہے ہیں، کم سن بچے، عورتیں، خواتین، بوڑھے، ضعیف لوگ، لوگ جو ہے روزانہ لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں. جنگیں ہوتی ہیں دنیا میں، تو جنگ لڑنے والے ہمیشہ مد مقابل کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس اعتبار سے تیاری کرتے ہیں. اگر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی جنگ لڑنے کا ارادہ فرمائے تھے تو آپ کا قافلہ 72 آدمیوں کا نہ ہوتا، بلکہ 72,000 بلکہ 72,00,000 آدمیوں کو جمع فرما لیتے. میرے امام کے ارشاد پر، میرے امام کے حکم پر لاکھوں افراد جمع ہو جاتے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ اپنے نانا جان کے دین کا تحفظ کرنے کے لیے گئے تھے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے. اگر جنگ کے ارادے سے کوئی آدمی جاتا ہے فوج لے کر، تو اس فوج میں کم سن بچے نہیں ہوتے ہیں، اس میں بیمار اور ناتوان بچیاں اور عورتیں، خواتین اس فوج میں شامل نہیں ہوتی ہیں. وہاں تو مرد مجاہدین کا کام ہوتا ہے. لیکن میرے امام حسین کے قافلے میں عورتیں بھی ہیں، کم سن بچے بھی ہیں، 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر بھی ہیں. غور کیجئے، یہ 6 مہینے کا بچہ کا جنگ لڑنے گیا تھا، بی بی سکینہ کا جنگ لڑنے گئی تھی، بی بی زینب کا جنگ لڑنے گئی تھی اقتدار کی. نہیں، اس کا جواب یہ نہیں، جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے بلکہ اپنے نانا جان کا دین بچانے کے لیے گئے تھے. اور یہی مقصد تھا امام حسین کا، اور یہ مقصد بہت عظیم مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے کہ آدمی مقصد کو پیش نظر رکھے، اور وہ مقصد اس کا یہ ہو کہ میں دین اسلام کی حفاظت کروں، تو یہ مقصد سب سے بڑا مقصد کہلاتا ہے، سب سے عظیم مقصد کہلاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کو بچانا چاہا، کیونکہ وہ دین اسلام جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش فرمایا، وہ دین اسلام جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صداقت سے طاقتور بنایا، وہ دین اسلام جس کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عدل و انصاف سے اسلام کو چمکایا، وہ دین اسلام جس کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوتوں نے چار چاند لگائے، وہ دین اسلام جس کو سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ایسا بے مثال بنا دیا کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں، وہ دین اسلام جس کو صحابہ کرام نے اپنے خون سے سینچا ہے، اس دین اسلام کی آبیاری کے لیے غور کیجئے، سیدنا امیر حمزہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چچا جان ہیں، وہ میدان احد میں شہید ہو گئے، کس انداز میں شہید ہوئے. اللہ اللہ کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا, ان کا سینہ کافروں نے چاک کر دیا, کلیجہ باہر نکالا, کیونکہ ہندا نام کی عورت نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں حمزہ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چباؤں گی. اللہ اکبر. اور ان کے ناک اور کان کاٹ لیے گئے اور رسی میں اس کو پرو کر گلے میں ہار بنا کر ڈالا گیا. کیسی دشمنی تھی ان کی. وہ اسلام جس کے خاطر صحابہ نے ایسی عظیم قربانیاں دی ہیں, اب یزید پلید اس دین اسلام کو اپنے کرتوت سے, اپنے عقائد و نظریات سے تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگِ حمیت دھڑک اٹھی. اگر یزید سرکار دو عالم علیہ السلام کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرتا, اگر یزید شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ کرتا, اگر یزید اللہ کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتا, تو میرے امام حسین اس کے تعلق سے کچھ نہ فرماتے بلکہ اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتے اگر وہ شریعت کا پابند ہوتا. چونکہ اس نے کھلم کھلا علانیہ اللہ کے دین کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اللہ کے قانون کو توڑا ہے, اللہ کے حدود جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیے تھے ان حدود اللہ کو اس نے پار کر دیا, شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا. یعنی شریعت نے جوا سٹا کو حرام کیا تھا, لیکن وہ یزید پلید جوا سٹا خود کھیلتا تھا, اوروں کو کھلاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو لہو لعب سے منع کیا ہے, کھیل کود سے منع کیا ہے, وہ شیطانی کھیل جو بلا وجہ کے کھیلے جاتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ بندروں کو نچانا بتائیے یہ کوئی کھیل ہوا, مرغوں کو لڑانا کوئی کھیل ہوا, یہ تو تمام چیزیں جو ہے لہو لعب کی باتیں ہوئی. تو یزید پلید ایسے ہی کام کیا کرتا تھا, شراب نوشی کرتا تھا, خود دوسروں کو شراب کی دعوت دیتا تھا اور ان عورتوں سے نکاح کو جائز کہہ رہا تھا جن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حرام فرما دیا ہے. یعنی وہ محرمات جن سے نکاح حرام ہوتا ہے, جیسے ماں بیٹی بہن ہیں ان سے نکاح حرام ہے, سگی خالہ سے نکاح حرام ہے, پھپھو سے نکاح حرام ہے, کیونکہ رشتے محرمات ہیں, یہ مقدس رشتے ہیں, ان سے نکاح نہیں کر سکتا مسلمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا ہے. لیکن یزید پلید جانتے بوجھتے اللہ کے قانون کو توڑ رہا تھا. تو میرے ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے خاموش رہ جاتے, نواسے رسول کیسے خاموش بیٹھ جاتے کہ کوئی دین اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے, کوئی دین اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اور امام حسین خاموش رہ جاتے؟ نہیں نہیں, نواسے رسول کی رگِ حمیت دھڑک اٹھی, جن کی رگوں میں مقدس خون ہاشمی دوڑ رہا تھا, میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز اٹھاتے ہیں, اے یزید میں تجھے کسی قیمت پر مسلمانوں کا امام نہیں مان سکتا, کسی قیمت پر کسی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں تسلیم کر سکتا, کیونکہ تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. حسین کو تو زبردستی اپنی خلافت منوانا چاہتا ہے, تو سن لے, حسین اپنا سر تو کٹا دے گا لیکن تیرے ناپاک ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے تیری خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا. دوستو بزرگوں, وقت بہت گزر چکا ہے اور یہ واقعہ شہادت اتنا عظیم ہے کہ کس کس پہلو پر میں آپ کے سامنے عرض کروں, کیونکہ پابندی وقت کی ہے, لائن آرڈر کا مسئلہ ہے, اس لیے مختصر اپنی بات کو سمیٹ کر میں بہت جلد اپنی بات کو مکمل کر لوں گا. بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس واقعے کی روشنی میں کہ ہم لوگ جو ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی رسم و رواج والی بات نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دینا کسی کے. ہاتھ بڑا قیمتی ہے, یہ امام حسین نے اس کی قیمت دکھائی ہمیں, ہاتھ کتنا قیمتی ہاتھ ہوتا ہے. میرے امام نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا, باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا, یعنی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا, باطل سے مصافحہ نہیں کیا, باطل کے خیالات سے اتفاق نہیں کیا, باطل کے نظریات سے متفق نہیں ہوئے میرے امام، بلکہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھے، کہا جان دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا، گلا کٹا دوں گا سر دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا، جو کہا میرے امام نے کر کے دکھا دیا۔ کربلا کی دھرتی ہے، محرم کی دستاری تھی، کربلا کی سرزمین پر 22,000 کا لشکر جرار یزید پلید کے حکم پر جمع ہو چکا تھا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی تھیں، نیزے تھے، بھالے تھے، تیر تھے، سواریاں تھیں، سب کچھ تھے، اور ان کے پاس شراب کے دور چل رہے تھے، اور بڑے ناچ گانے کا اہتمام تھا، سارے خرافات وہاں پر موجود تھے۔ لیکن میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا، یہاں بھوک ہے، یہاں پیاس ہے، یہاں صبر ہے، یہاں پر جو ہے یہاں اللہ کا خوف ہے، رسول کی محبت ہے، اسلام کی محبت کا جذبہ دل میں ہے، قانون شریعت کا تحفظ کا جذبہ دل کے اندر موجود ہے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,000 کا لشکر جرار دے کر گھبرائے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے موقف پر آپ مستحکم رہے، اپنے ارادے پر آپ قائم رہے، اور یہی ارادہ آپ کا تھا کہ جان دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہاں ہم کو سوچنا چاہیے، اس دنیا کے اندر بہت سے بدعقیدہ لوگ بھی رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر بہت سے باطل پرست لوگ بھی رہتے ہیں۔ ایک ایمان والا خوددار غیور مسلمان باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اس سے شیک ہینڈ نہیں کر سکتا، اس سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے، امام حسین نے کر کے دکھا دیا۔ تو اب یہ جلسے منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو پیغام ہمارے دماغ سے نکل چکا، جو ہم درس بھول گئے، جو اصول و قوانین سے ہم بے بہرا ہو گئے، پھر سے اس کو یاد دہانی کرا دی جائے، پھر سے اس کا اعادہ کر دیا جائے، تاکہ ہم پھر اپنے موقع پر مستحکم ہو جائیں۔ جو غلطیاں خطائیں ہوئی اس سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا سنو، مسلم شریف کی اور ترمذی شریف کی یہ صحیح حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں وَلَا تُسَلِّمُوهُمْ وَلَا تُصَافِحُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ۔ آقا فرماتے ہیں جو بد مذہب ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، جن کے نظریات اسلام سے خلاف ہیں، جن کے عقیدے اسلام کے خلاف ہیں، ایسے بد عقیدہ لوگوں سے مسلمانوں تم سلام مت کرنا، ان کو سلامتی کی دعا مت دینا، ان سے مصافحہ بھی مت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہ کھانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی بھی نہ پینا، اور ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ بھی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے تعلیم دی ہے، جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر دشمنوں کی انگار میں اس عمل کو کر کے دکھا دیا، اور رہتی دنیا تک آپ نے پیغام جاری فرمایا کہ جو رسول کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو قانون الہی کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہم آپ ہی اس مسئلے پر غور کریں، ہم ہر ایک سے مصافحہ کر لیتے ہیں، ہم ہر ایک سے گلے مل لیتے ہیں، ہم ہر ایک سے اپنے تعلقات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ارے پڑوسی ہے بھائی، صبح اٹھتے ہی صورت دیکھنی پڑتی ہے، اب سلام نہ کریں تو کیا بد دعا کریں اس کو؟ کیا اس کو لات مارے، جوتا مارے؟ ارے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو لات جوتا مارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ بد عقیدہ سے مصافحہ مت کرو، بد عقیدہ کو سلام مت کرو، بد عقیدہ کی صحبت سے مت بیٹھو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں، یہ کسی مولوی ملا کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ اس پر عمل کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہے نا؟ تب مصافحہ کرنے سے پہلے سوچ لو سامنے والا کون ہے، کس عقیدے کا حامل ہے، کیا نظریات ہیں، کیا خیالات ہیں اس کے، اس کے بعد اس سے مصافحہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اور میں تو علل اعلان کہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بدعقیدہ نہ سلام مجھ کو کرے، نہ کوئی بدعقیدہ مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے، کیونکہ میں کسی بدعقیدہ کو نہ سلام کرتا ہوں نہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اور نہ کوئی بدعقیدہ سے میں مصافحہ کرتا ہوں. ہاں اسی بھیڑ بھاڑ میں اگر کوئی گھس کے آ کے زبردستی مل لے انجانے میں تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے, وہ جانتا ہے ہم تو جان بوجھ کر نہیں مل رہے ہیں. ہاں جان بوجھ کر اگر کوئی خصوصیت کے ساتھ بدعقیدہ جس کو ہم جانتے ہیں یہ بدعقیدہ ہے, اب وہ آ کر کے ہم سے ملنا چاہ رہا ہے تو ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے اس سے, اس وقت تک ہاتھ نہیں ملائیں گے جب تک کہ اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہ ہو جائے, اس کا نظریہ ہمارے نظریے کے مطابق ہو جائے, اس وقت تک ہاتھ نہیں ملائیں گے. اور یہی پیغام امام حسین نے دیا ہے کربلا کی پرتی پر, ایمان والو یہ وقت ہے سدھر جاؤ سنبھل جاؤ, اپنے ایمان اور عقیدے کو مستحکم بناؤ. دنیا ساتھ آنے والی نہیں ہے, دنیا ساتھ آنے والی نہیں ہے, دنیا کو فنا ہونے والی دنیا فنا ہونے والی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کی ذات کی, وہ باقی رہنے والی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مٹ گئے لیکن اصولوں کو مٹنے نہیں دیا, خود کٹ گئے لیکن قانون اسلام کو کٹنے نہیں دیا. حضرت عباس علمبردار کے بازو کاٹ دیے گئے, برداشت کیا آپ نے لیکن اللہ کے دین کو کٹنے نہیں دیا. اللہ اکبر, یہ ساری قربانیوں کو یاد رکھو اور اپنے اندر وہ ایمانی اسپرٹ پیدا کرو, ایمانی جذبہ بیدار کرو کہ ہمارا آپ کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, اسلام کا عقیدہ ہے, قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے, رسول پاک کا سکھایا ہوا عقیدہ ہے, صحابہ کرام کا بتایا ہوا عقیدہ ہے, صدیقین شہداء و صالحین کا عطا کردہ عقیدہ ہے. لہذا اس عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم و قائم رہے, اسی میں ہم سب کی سلامتی ہے, عافیت ہے. اللہ پاک مجھ بولنے والے کو اور آپ سبھی سننے والے اور سننے والیوں کو اللہ عمل کی توفیق نبی عطا فرمائے. بس آخر میں ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پر تشریف فرما ہے, آپ پر کاپانی بند کیا جا چکا ہے, یہ تفصیلات سن چکے ہیں. بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محرم کی 10 تاریخ کی جب صبح ہو طلوع ہوئی, نماز فجر ادا ہو گئی, اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک آپ پر نیند کا غلبہ ہوا, آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے. جب آدمی تھکا مانا ہو, دھوپ کی شدت ہو, پیاس ہو, مسافرت کا عالم ہو, سونے کو اسے وقت ہی کہاں ملتا ہے, کیسے سوئے گا وہ اطمینان کی نیند جب پریشانیاں چاروں طرف سے نظر آ رہی ہیں. ایسے عالم میں میرے امام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں, گھبرا نہیں رہے, قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں, نماز وقت پہ ادا ہو رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں میرے امام نے اپنی نماز کو الگ قائم کیا, اپنے ساتھیوں کی جماعت الگ بنائی, یزیدیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی میرے امام نے. آج کل لوگ یہی کہتے ہیں ارے بھائی وہ بھی اللہ کا گھر ہے, وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ بھی تو رکوع سجدہ کر رہے ہیں, فرق کیا ہے؟ تو یزیدیوں نے بھی تو قرآن پڑھا تھا نا, انہوں نے گیتا نہیں پڑھی تھی, رامائن نہیں پڑھا تھا, انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا. لیکن میرے امام حسین نے اپنی جماعت الگ کر کے بتا دیا, حسینیوں کی نماز الگ ہوتی ہے, یزیدی نافی کاروں کی نماز الگ ہوتی ہے. فجر کی نماز ادا ہو چکی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک آپ پر نیند کا غلبہ ہوا, آنکھ لگی, کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں, آقا تشریف لائے ہیں, اپنے پیارے نوازے کو گلے لگا رہے ہیں, پیشانی چوم رہے ہیں, حلق کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹے حسین اب امتحان کا وقت قریب آ گیا, جو تربیت میں نے تم کو دی تھی اب اس تربیت کا عملی نمونہ تم کو پیش کرنا ہے میدان کربلا میں. بیٹے حسین مصیبتوں پر صبر کرنا, اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اور بخوشی اپنی جان جانے آخری کے حوالے کر دینا. میرے امام حسین کو سرکار مدینہ علیہ السلام گلے لگا کر وصیت فرما رہے ہیں, نصیحت فرما رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خواب ٹوٹا, نیند بیدار ہوئی, نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے یہ خواب اپنے خیمے والے خواتین کے سامنے بیان کیا کہ میں نے ابھی اپنے نانا جان کو میں نے خواب میں دیکھا تھا, تو سیدہ بی بی زینب بھی پکار اٹھی کہ بھیا حسین آپ نے نانا جان کو خواب میں دیکھا، میں بھی قرآن پڑھ رہی تھی، میری بھی آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک مقدس خاتون ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں ڈھکی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھوں سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے مقدس مائی تم کون ہو، مقدس کربلا کی زمین کو کیوں صاف کر رہی ہو؟ تو اس خاتون نے جواب دیا بیٹی زینب کیا تُنے نہیں جانا میں تیری ماں فاطمہ ہوں؟ کیا تجھے نہیں معلوم آج میرا لالہ حسین اس زمین پر قتل کیا جانے والا ہے، شہادت کا جام نوش کرنے والا ہے، زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے حسین کے بدن میں کوئی کنکر نہ چبھ جائے۔ اللہ جب یہ خواب بیان کیا تو ہر طرف سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، ہر چھوٹا بڑا رونے لگے۔ میرے امام حسین نے سب کو صبر کی تلقین فرمائی، خدا را صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واویلا نہ کرو، بین نہ کرو، کپڑے نہ نوچو، بال نہ نوچو، سینہ کو بھی نہ کرو، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وصیت فرمائی، اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے جانثارا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش کرتے رہے، حتیٰ کہ جب سب شہید ہو گئے تنہا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں بچے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بیمار تھے، شدت بیماری میں اس وقت بھی وہ کھڑے ہو گئے اٹھ کر اور کہنے لگے ابا جان میرے رہتے ہوئے آپ کیوں جا رہے ہیں میدان جنگ میں، مجھے اجازت عطا فرمائیے میں بھی سوچاؤں۔ تو کہا بیٹے زین العابدین تم ہی سے تو رسول پاک کی نسل دنیا میں باقی رہے، آپ سادات کرام دنیا میں جتنے ہیں یہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل پاک سے پھیلے ہیں، اللہ اللہ جتنے سادات ہیں سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ بیٹے زین العابدین تم کو اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق ابھی تم کو باقی رہنا ہے، اب میں جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور علم لدنی کے خزینے جو نانا جان نے آپ کو عطا فرمائے تھے اپنے شہزادے کو آپ نے منتقل فرمایا۔ پلٹے وہاں سے تو بی بی زینب نے کہا بھیا حسین ہر بہن اپنے بھائی کو دلہا بناتی ہے شادی کا، اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہے اپنے بھیا کو، لیکن اے بھائی حسین آج تمہاری بہن زینب تم کو شادی کا دلہا نہیں بلکہ شہادت کا دلہا بنا کر رخصت کرنا چاہتی، آؤ میں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں۔ ایک کپڑے کی گٹریا اٹھا کے لائی جس میں رسول پاک علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اپنے ہاتھوں سے باندھا سیدہ زینب نے امام حسین کے سر پر، اور پٹکا تھا یہ کہا کہ تمہارے بڑے بھائی سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کی کمر کا پٹکا ہے، یہ آؤ میں تمہارے کمر پر باندھوں، یہ تلوار لو، یہ تمہارے بابا جان سیدنا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی ذوالفقار ہے، ذوالفقار۔ زرہ بختر پہنایا، بہن نے تیار کیا اپنے بھائی حسین کو، پھر رخصت کیا۔ میرے امام حسین سب کو آخری سلام کیا، وصیت نصیحت فرمائی، صبر کی تلقین کی، پھر آپ خیمے سے باہر جب نکلے گھوڑے پر سوار ہو گئے تو گھوڑے کو آپ نے لگام پکڑ کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ میرے امام حسین نے گھوڑے سے پکار کر کہا کہ اے ذوالجناح کیا تو تھک گیا ہے کہ جو آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا؟ تو گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گھوڑا بھی وفادار حسین تھا، اللہ اکبر، وفادار حسین تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے اور سر ہلا کر کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے امام حسین نے دیکھا پیچھے کی طرف کیا اشارہ کر رہا ہے، میرے امام نے جو پلٹ کر دیکھا تو آپ کی شہزادی بی بی سکینہ ہیں جو گھوڑے کی ٹانگ سے لپٹی ہوئی ہیں، گھوڑے کی ٹانگ سے لپٹی ہوئی بی بی سکینہ۔ آپ گھوڑے سے نیچے اتر گئے، اپنی بیٹی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، کہا بیٹی جاؤ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کہا ابا جان جو بھی خیمے سے گیا واپس نہیں آیا، آپ بھی جا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی واپس نہیں آئیں گے، آپ بھی راہ خدا میں شہید ہو جائیں گے. ابا جان، روزانہ میں آپ کے سینے پر جب تک اپنا سر نہیں جھکاتی تھی اس وقت تک مجھے چین کی نیند نہیں آتی تھی. ابا جان، آج آپ جا رہے ہیں تو ہمارا آج کون پرسان حال ہوگا؟ کس کے سینے پر میں اپنا سر جھکا کر آرام کروں گی؟ ابا جان بتاتے جائیے مجھے. تو سیدنا امام حسین نے اپنی پیاری بیٹی کی پیاری پیاری باتیں سن کر امام حسین کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا، بیٹی، اپنے باپ کے سامنے ایسی محبت بھری باتیں کر کے اپنے باپ کے پاؤں میں محبت کی بیڑیاں نہ ڈال. بیٹی، اپنے باپ کو جانے دے میدان جنگ میں، فرض پکار رہا ہے. میرے نانا جان سے جو وعدہ میں نے کیا تھا اس وعدے کو آج پورا کرنا ہے. بیٹی جا، صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب تو سونے کی بات پوچھتی ہے تو سن لے. روزانہ علی اصغر اپنے ماں کے سینے پر سوتا تھا، آج سے علی اصغر میرے سینے پر آرام کرے گا اور تو اپنے ماں کے سینے پر سر رکھ کر آرام کرنا. میرے امام حسین نے اپنی بیٹی کو فرمایا. پھر وہاں سے رخصت ہو گئے اور میدان کربلا میں پہنچ گئے اور آپ نے للکار کر آخری مرتبہ پھر خطاب کیا کہ اے کوفے والو، کہ یہی تمہاری محبت ہے مجھ سے کہ تم نے خطوط لکھ کر مجھے یہاں بلائے، میرے ہاتھ پر تم نے بیعت کرنے کا وعدہ کیا، لیکن تم سب میرے خون کے پیاسے ہو گئے. اب بھی وقت ہے کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. تو یزیدی فوجوں میں سے کسی نے پکار کر کہا، ہے حسین، کیا موت سے گھبرا کر بھاگنا چاہتے ہو میدان جنگ چھوڑ کر؟ کہا، ارے ظالموں، موت سے گھبرا کر جانا نہیں چاہتا ہوں بلکہ تم کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نانا جان نے مجھ سے فرمایا تھا کہ حسین، جو لوگ تمہارے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کریں گے، جو تمہارے خون کو ناحق زمین کربلا پر بہائیں گے حسین، وہ جہنم میں جانے کے لائق ہوں گے، جنت سے محروم کر دیے جائیں گے. میں تم کو چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچا لوں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ میرا خون نہ بہاؤ، مجھے جانے دو تاکہ تم جنت کی بہاروں سے مالا مال ہو جاؤ. کہا، حسین، یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے، آؤ مقابلہ کرو، یا تو یزید کو خلیفہ مانو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا اعلان کر دو، یا پھر ہم سے مقابلہ کرو. میرے امام حسین نے فرمایا، ارے ظالموں، میں تو اللہ تعالی کا چاہنے والا، میں اللہ کے رسول کا چاہنے والا، میں ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ ناممکنات سے ہے. سن لو کان کھول کر، حسین اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. میرے امام حسین نے جب آخری فیصلہ سنا دیا تو چاروں طرف سے تیر چلے، بھالے چلے، نیزے چلے. میرے امام حسین نے بھی بے جگری کے ساتھ مقابلہ فرمایا. میسرا کی طرف پڑھے، میمنا کی طرف پڑھے، قلب لشکر کی طرف پڑھے، جدھر پڑھے میرے حسین نے، کھیرے ککڑی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتے رہے، یہاں تک کہ میرے امام جو ہے زخموں سے چھنی ہو گئے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. غش کھا کر کے نیچے سے تشریف لائے تو آپ کے سینے پر شمر سوار ہو گیا اور خنجر سے آپ کا گلا ذبح کرنا چاہتا تھا. میرے امام حسین نے اسی عالم میں اپنی آنکھیں کھولی، پوچھا، تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے؟ تو کہا، میرا نام شمر ہے. میرے امام نے فرمایا، ذرا اپنا سینہ تو کھول کر دکھا، اپنا گریبان تو کھول کر دکھا. میرے امام حسین کے کہنے پر شمر نے اپنا گریبان کے بٹن کھولے اور سینہ کھول کر دکھایا تو سفید داغ سینے کے بیچوں بیچ تھا. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں لیٹے لیٹے فرماتے ہیں، صدقت یا جدہ، اے میرے نانا جان، آپ نے سچ فرمایا تھا کہ بیٹے حسین، تیرے قاتل کے سینے پر سفید داغ ہوگا، وہی تیرا خون بہائے گا. اللہ اکبر. میرے امام حسین نے اپنے نانا جان کی تصدیق فرما دی کربلا میں لیٹے لیٹے اور پھر اس سے کہا کہ بتا، آج کون سا دن ہے؟ کہا، جمعہ کا دن ہے. کون سا وقت ہے؟ تو کہا، نماز جمعہ کا وقت ہے. کہا، ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، تو نبی کا نام لیوا ہے، تو قرآن کا پڑھنے والا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے آج جمعہ کا دن، میرے نانا جان کے امت کے خطیب ممبروں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کر رہے ہوں گے، اور ظالم، تو مجھے اس طرح لٹا کر میرے سینے پر سوار ہوا ہے؟ ہٹ جا، مجھے بھی خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے دے. میرے امام نے اس کو اپنے سینے سے ہٹایا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. غور کرو کیا حال ہوگا، سامنے لاشیں پڑی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، امام حسن مصطفیٰ کے شہزادے امام قاسم بھی ہیں، حضرت علی اصغر کی بھی لاش ہے، حضرت عون محمد کی بھی لاشیں ہیں، کیسے کیسے شہداء کرام کی لاشیں پڑی ہیں، بے گور و کفن لاشیں ہیں، گرد و غبار اڑ رہی ہے اور ہوائیں شائیں شائیں چل رہی ہیں، لیکن میرے امام ہیں کہ نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف رخ کیا اور آپ نے نیت کی نماز کی، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھی. پہلی رکعت تھی، آپ نے ثنا پڑھا، تعبس پڑھا، تسمیہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورہ کیا، رکوع کیا، رکوع کی تسبیح پڑھی، سیدھے قومہ کیا، پھر آپ قومہ سے سجدے میں تشریف لے گئے. پہلا سجدہ تھا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ شمر لعیب نے اس موقع کو اچھا جان کر کے آپ کو اسی حالت میں، یعنی حالت نماز میں، حالت سجدہ میں آپ کے سر اقدس پر ایسا وار کیا تلوار کا کہ میرے امام حسین کا سر اقدس آپ کے تن اقدس سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس وقت میرے امام حسین کا گلا کاٹا گیا ہے، آپ کا سر جدا کیا گیا ہے، اچانک آسمان پر اندھیرا چھا گیا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تیرے چاہنے والے بندے ایسے بھی دنیا میں ہیں جو تیری محبت میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ظالموں نے اتنا ہی نہیں، اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آپ کے سر اقدس کو لے کر حلق میں نیزہ چھپایا، بھالا چھپو کر کے امام حسین کے سر کو اس طرح اٹھا دیا. دیکھا دیکھنے والوں نے کہ میرے امام حسین کی نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں. اللہ اللہ، خون ٹپک رہا تھا لیکن نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی. کسی نے پوچھا کہ حسین، ہر مرنے والا اوپر دیکھتا ہے، تم نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ کٹے بستر سے آواز آئی کہ ظالم نے مجھ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں شہید کر دیا، اب میں نیچے زمین کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ موقع ملے تو دوسرا سجدہ بھی ادا کر لوں تاکہ رکعت مکمل ہو جائے. سبحان اللہ، سر کٹانے کے بعد ہی خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا سر جھکانے کی تمنا سر میں موجود ہے، اور ہمارا آپ کا سر سلامت ہے، پھر بھی ہمارے سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ہیں. مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. ہم لوگ سب اپنی اپنی مصروفیت میں پھنسے رہتے ہیں، ادھر پکارنے والا پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، لیکن ہمارے قدم نماز کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، اپنی مصروفیات میں گھرے رہتے ہیں. خدا را، اے ایمان والو، میرے امام حسین کے کردار کو ہمیشہ نگاہوں میں سجا کر رکھنا، اور اس معاملے کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں بسا کر رکھنا کہ سر کٹ رہا ہے لیکن پھر بھی سر جھکانے کی تمنا ہے، حالات ایسے ہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا ہو رہی ہے. لہذا ہم آپ کو الحمدللہ اس وقت پرسکون ماحول میں ہیں، ہماری آپ کی جائیداد سلامت ہے، ہمارے آپ کے بال بچے سلامت ہیں، ہمارے آپ کے گھر بار سلامت ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. اے میری ماں بہنوں، تم بھی اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرو، اور اے نوجوانوں، تم جیسے ہی اذان سنو تمہارے قدم مسجد کی طرف پڑ جائیں، اللہ کے دربار کی طرف رجوع ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو، کیونکہ میرے امام نے سر جھکا کر کے خدا کی بارگاہ میں شہادت کا جام نوش کیا تو اللہ نے اس سر کو سربلندی عطا فرما دی. کیسے سربلندی عطا کی؟ کہ ظالموں کے ہاتھ سے ہی بلند کروایا، ظالموں کے ہاتھ سے اٹھا میرے امام کا سر. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے سربلندی. اللہ اکبر، جو میدان جیت جاتا ہے نا، جو مقابلے میں جیت جاتا ہے، لوگ خوشی سے اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں. میرے امام بھی اپنے مقصد کا میدان کامیاب کر لیے، مقصد یہی تھا کہ یزید پلید کو اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا. جو مقصد پورا کیا، الحمدللہ سر اونچا ہو گیا. سبحان اللہ، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تم سستی نہ کرو, تم غم بھی نہ کھاؤ, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی, تم و قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. بہرحال بہت ساری باتیں ابھی کہنے کی تھیں لیکن وقت نہیں ہے, کیونکہ 11 بجے تک کا ہی پرمیشن تھا, لیکن پھر بھی ہم نے ایک آدھا گھنٹہ زیادہ تقریر کر لی ہے. محکمہ پولیس والوں نے کچھ ہمارے ساتھ رعایت کر دی ہے جلسے والوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو عطا فرمائے. اور جو سکون و امن و امان کے ماحول میں الحمدللہ ہماری محفل اختتام کی طرف رواں رواں ہے, اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. اور اہلیہ نے محلہ یعقوب پورہ کے تمام مسلمان بھائی, نوجوانہ نے اہل سنت, خصوصاً ہمارے جناب جاوید بھائی صاحب اور ہمارے امجد بھائی صاحب اور خالد کون اور تمام حضرات جو محلے کے نوجوان بچے جن کے میں ناموں سے پوری طرح واقف نہیں ہوں, ہمارا یہ سب حضرات کی کوششیں کاوشیں ہیں کہ ماشاء اللہ یہ جلسہ اپنے کامیابی کے ساتھ اختتام کی طرف رواں رواں ہے. پروردگار عالم اس محفل پاک کو قبول فرما کر اس کا اہتمام کرنے والوں کو دارین کی سعادتیں, برکتیں, رحمتیں, نعمتیں عطا فرمائے. ہر قدم پر اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے. ایک منٹ بیٹھیے, آپ لوگ ابھی جلسہ, ابھی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بیٹھے بیٹھے ماشاء اللہ امام حسین نے اللہ اور رسول کی محبت میں دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی, اپنی اولاد کو قربان کر دیا.